سنیچر 3 مارچ کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ آج سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کیا عام انتخابات میں بھی اس کی مدد کر سکتی ہے؟
یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنی حد تک میاں نواز شریف اور ان کے ساتھ یہ خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ مظلوم بن رہے ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی آدھی نشستوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد 52 سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 12 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 11 نشستیں جیتی ہیں اور آخری نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے چودھری سرور کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ اسمبلی سے آنے والے نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 11 سیٹیں جیت چکی ہے اور 1 سیٹ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے حاصل کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ اراکین نے پارٹی ڈسپلن کی مخالفت کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالے ہیں۔ ان انتخابات میں بلوچستان اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ہی کی توجہ کا مرکز رہی، کیونکہ وہاں پر مسلم لیگ نون میں بغاوت کی اطلاعات سامنے آتی رہیں۔ اس معاملے پر سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں میں سے 7 جرنلسٹوں پر 4 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں انوار الحق کاکڑ، کودا بابر، صادق سنجرانی اور احمد خان شامل ہیں، جبکہ باقی 3 جرنلسٹوں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سردار شفیق ترین، جے یو آئی ایف کے مولوی فیض محمد اور نیشنل پارٹی کے اکرم بلوچ کو کامیابی ملی۔ خواتین کی 2 نشستوں پر پشتونخوا میپ کی عابدہ اور آزاد امیدوار ثنا جمالی نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر نیشنل پارٹی کے طاہر بزنجو اور آزاد امیدوار نصیب اللہ بازئی کو کامیابی ملی۔ نصیب اللہ بازئی اگرچہ نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر تھا، تاہم ان کو پارٹی کے منحرف اراکین کی حمایت سے کامیابی ملی۔
دنیا بھر سے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ مغربی افریقہ میں واقع ملک برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو میں فرانسیسی سفارت خانے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے گئے ہیں۔ حملوں میں 8 سیکیورٹی اہلکار اور 8 حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ عام شہریوں سمیت کم سے کم 80 افراد زخمی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
برکینا فاسو کے وزیر برائے سیکیورٹی امور کلیمنٹ سوواڈوگو کے مطابق فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ اس وقت ہوا جب وہاں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مقامی حکام کی ایک میٹنگ جاری تھی۔ عینی شاہدین سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق چند مسلح افراد نے گاڑی سے نکل کر فوجی ہیڈ کوارٹر پر فائرنگ کی اور فرانسیسی سفارت خانے کی طرف بڑھ گئے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جوان ایو لیڈریان نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا، تاہم ابھی تک کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
عالمی مالیاتی ادارے نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر 10 سے 25% ڈیوٹی عائد کرنے کے مجوزہ قدم پر سخت تنقید کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
آئی ایم ایف نے متنبع کیا ہے کہ اس قسم کے اقدام سے امریکہ کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی نقصان ہوگا۔ ادارے نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اپنی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے صدر ٹرمپ کے نقش قدم پر سخت تجارتی پابندیاں عائد کریں گے، جبکہ عالمی تجارتی ادارے کے سربراہ رابرتو آسویدو نے کہا ہے کہ تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس تنازع کو صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ نے مزید ہوا دی، جس میں انہوں نے کہا تجارتی جنگیں اچھی ہوتی ہیں۔
دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قدم پر کینیڈا، یورپی یونین، میکسیکو، چین اور برازیل نے کہا ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائی پر غور کریں گے۔ ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ مشرقی یورپ میں واقع ملک یوکرین کے دارالحکومت کیئیو میں حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد کم سے کم 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نازیہ گلزار۔
مقامی میڈیا کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب مظاہرین نے پولیس کو پارلیمان کی عمارت کے باہر ایک احتجاجی کیمپ کی تلاشی لینے سے روکنے کے لیے ٹائر جلائے۔ یہ مظاہرین یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو کی دستبرداری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ملبہ پولیس نے پارلیمان کے باہر لگائے گئے احتجاجی کیمپوں کی تلاشی لے کر ان کے کچھ حصے گرا دیے۔ پولیس حکام نے کہا کہ احتجاجی کیمپوں سے پیٹرول بم اور ہینڈ گرنیڈ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ کیمپ کرپشن کے خلاف مہم کے تحت 4 مہینے قبل لگائے گئے تھے۔
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے ساتھ توانائی اور دفاعی منصوبوں کے تحت تعلقات بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ نریندر مودی نے یہ اعلان ویتنام کے صدر چن ڈائی کوان کے ساتھ دلی میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ویتنام کے ساتھ ایک اوپن انڈو پیسیفک ریجن بنانے پر کام کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ وسطی امریکی ملک ہنڈورس میں پولیس نے ایک ڈیم تعمیر کرنے والی انرجی کمپنی کے صدر کو گرفتار کیا ہے۔ انرجی کمپنی ڈیسا کے صدر رابرٹو ڈیوڈ کاسٹیلو پر ہنڈورس کی ایک مشہور ماحولیاتی کارکن برٹا کیسرس کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے۔ برٹا کیسرس نے ایک ڈیم کے خلاف احتجاجی مظاہرے منعقد کیے تھے۔ ان کو 2 سال پہلے ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرم امریکہ میں بندوقیں بنانے اور بیچنے والی کمپنیوں پر گن کنٹرول قوانین کو سخت کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے سخت موقف اپناتے رہے ہیں، لیکن نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار کے مطابق اب وہ اپنے موقف میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں، پہلے نظر ڈالتے ہیں سربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے نصف نشستوں کے مدت مکمل ہونے کے بعد 52 سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی 12 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 11 نشستیں جیت لی ہیں اور آخری نشست پر پی ٹی آئی کے چودھری سرور کامیاب ہو گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 368 اراکین نے ووٹ ڈالے اور یہ 100% ووٹر ٹرن آؤٹ ہے۔ قومی اسمبلی میں وفاق کی دارالحکومت اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج وفاق کے زیر انتظام قبائل علاقوں کی 4 اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 2 نشستوں پر پولنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے ایوان میں ہوئی۔ پولنگ کے نتائج کی روشنی میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے 4 ارکان منتخب ہو گئے ہیں، جن میں شمیم آفریدی، ہدایت اللہ، ہلال الرحمان اور مرزا محمد آفریدی شامل ہیں۔ یہ تمام اراکین آزاد حیثیت میں سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں۔ فاٹا سے تعلق رکھنے والے 11 اراکین قومی اسمبلی میں سے صرف 7 نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ 3 اراکین اسمبلی نے فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد نہ کرنے پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ ان میں حکمراں جماعت کے شہاب الدین اور غالب خان کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسر جمال بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے جنرل نشست پر حکمراں جماعت کے حمایت یافتہ امیدوار اسد جنیجو اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر مشاہد حسین بھی کامیاب قرار پائے ہیں۔ ان دونوں امیدواروں کو بالترتیب 214 اور 223 ووٹ ملے۔ مشاہد حسین اس سے پہلے سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر 2 مرتبہ سینٹ کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر فاروق ستار، عوامی مسلم لیگ کے صدر شیخ رشید اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنما چودھری پرویز الہی نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رکن قومی اسمبلی آشا گلالئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے حکمراں جماعت کے حمایت یافتہ امیدواروں نے 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب سے 12ویں سیٹ حاصل کر لی ہے۔ جنرل نشست پر چودھری محمد سرور کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست جیتی ہے۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کوئی بھی عدالتی فیصلہ یا جمہوریت مخالف ہتھ کنڈے ان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکتے۔
اراکین اسمبلی نے انہی لوگوں کو ووٹ دیا جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد کرتا تھے، جو میاں نواز شریف کے نامزد کرتا تھے، اور وہی 11 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کا مقبول ترین عوامی لیڈر ہے اور عوامی رائے کو کسی طرح سے بھی نہ کسی فیصلے سے نہ کسی آمریت کے ہتھ کنڈے سے عوامی رائے کو جو دبایا نہیں جا سکتا۔
مبصرین کے مطابق ان انتخابات کے نتائج سے بظاہر یہی دکھائی دیتا ہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سینٹ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بن کر ابری ہے، تاہم چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں فاٹا اور بلوچستان سے منتخب ہونے والے سینیٹرز کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
سینٹ الیکشنز کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں سینٹ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اب تک ایک جنرل، ایک خواتین اور ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ جیتنے میں کامیاب تو ہو گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حمایتی مولانا سمیع الحق اور انیسہ زیب کو کامیابی نہیں مل سکی۔ پیپلز پارٹی 7 ایم پیز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں خواتین کی ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ باقی نشستوں پر گنتی کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
صوبے کی سطح پر مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد قائم ہوئے تھے، ان میں تحریک انصاف اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی جماعت قومی وطن پارٹی کے درمیان اتحاد تھا۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، تو ادھر عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد یوں تو 124 ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک رکن بلدیو کمار نے ابھی تک حلف نہیں لیا، جبکہ عبد المنعم کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 67 ہے اور ان کے 6 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ پی ٹی آئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر مولانا سمیع الحق کی اور خواتین کی نشست پر قومی وطن پارٹی کی امیدوار انیسہ زیب طاہر خیلے کی حمایت کر رہی تھی۔ تحریک انصاف کے اب تک 3 اراکین کامیاب ہوئے ہیں، لیکن مولانا سمیع الحق اور انیسہ زیب مقررہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق کو اطلاعات کے مطابق صرف 3 ووٹ ملے ہیں۔ خواتین کی 2 نشستوں میں سے ایک پر تحریک انصاف کی مہر تاج روغانی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد کامیاب ہوئی ہیں۔ روبینہ خالد کی کامیابی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری کی سیاسی جوڑ توڑ کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یوں تو عوامی مقبولیت اگرچہ کھو چکی ہے، لیکن جوڑ توڑ کی سیاست میں مہارت حاصل کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب سے تعلق رکھنے والے فیصل جاوید کو بھی خیبر پختونخوا اسمبلی سے کامیاب کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے دلاور خان اور جنرل سیٹ پر پیر صابر شاہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے طلحہ محمود بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سینٹ الیکشنز کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں صوبہ بلوچستان، جہاں سینٹ کی 11 سیٹوں میں سے 6 پر آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ بلوچستان سے سینٹ کی 11 سیٹوں میں سے 7 جنرل نشستوں پر 4 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں انمار الحق کاکڑ، قہدہ بابر، صادق سنجرانی اور احمد خان شامل ہیں، جبکہ باقی 3 جنرل سیٹوں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سردار شفیق ترین، جے یو آئی ایف کے مولوی فیض محمد اور نیشنل پارٹی کے اکرم بلوچ کو کامیابی ملی۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ 22 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے، لیکن اس کا ٹیکنوکریٹس کی نشست پر صرف ایک حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوا، تاہم ان کی کامیابی پارٹی کے منحرف اراکین کی حمایت سے ممکن ہوئی۔ بلوچستان سے سینٹ کی 11 نشستوں میں سے 7 جنرل نشستوں پر 4 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں انوار الحق کاکڑ، قہدہ بابر، صادق سنجرانی اور احمد خان شامل ہیں، جبکہ باقی 3 جنرل نشستوں پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سردار شفیق ترین، جے یو آئی ایف کے مولوی فیض محمد اور نیشنل پارٹی کے اکرم بلوچ کو کامیابی ملی۔ خواتین کی 2 نشستوں پر پشتونخوا میپ کی عابدہ اور آزاد امیدوار ثنا جمالی نے کامیابی حاصل کی، جبکہ ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر نیشنل پارٹی کے طاہر بجنجو اور آزاد امیدوار نصیب اللہ بازی کو کامیابی ملی۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوئی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے صادق سنجرانی کا یہ کہنا تھا،
اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی جتنے مسئلے مسائل ہیں ان سے ہم بخوبی طور پہ واقف بھی ہے، اور وہاں پہ بلوچستان کے جو غریب عوام ہے، متوسط طبقہ ہے، ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے، اور بلوچستان کے ایک ایک چاہے وہ بلوچ بیلٹ کے علاقے ہو، پشتون بیلٹ کے ہو، ہم ان پہ بات کریں گے۔
بلوچستان اسمبلی کے اراکین کی تعداد 65 ہے، ان میں سے 64 اراکین نے سینٹ کے لیے اپنا ووٹ استعمال کیا۔ جو ایک رکن اسمبلی اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکا، ان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے تھا۔ پشتونخوا میپ کے رکن اسمبلی منظور کاکڑ کو الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز نااہل قرار دیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی سینٹ کے انتخابات میں خلاف توقع اچھی کارکردگی کی وجہ ہے کیا؟
دیکھیے، جب میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تو انہوں نے جی ٹی روڈ پہ جلوس نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو ان کی نااہلی تھی اس نے پنجاب کے عوام میں ان کے لیے ہمدردی پیدا کر دی۔ پھر یہ کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے میں بہت سارے صفحہ موجود تھے اس کو نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے بہت خوبصورتی سے استعمال کیا۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے جنگ گروپ، اس نے باقاعدہ ایک کمپین چلائی اس فیصلے کی خامیوں کو ایکسپوز کرنے میں۔ اس کے نتیجے میں عوام میں بڑی ہمدردی کی لہر پیدا ہو گئی۔ یہ جو ہمدردی کی لہر تھی اس نے دباؤ ڈالا ایم این اے اور ایم پی ایس پہ کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ جڑے رہیں اگر انہیں الیکشن میں کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ ہے وہ عوامی دباؤ جس کی بنا پہ میاں نواز شریف سے ڈسکوالیفائی ہونے، انہیں مسلم لیگ کی صدارت سے نااہل قرار دینے کے باوجود، حتیٰ کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے مسلم لیگ کا ٹکٹ چھن جانے کے باوجود جو کامیابی ہے وہ اصل میں پنجاب کے عوام کے دباؤ کے نتیجے میں۔
اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مختلف طریقوں سے نواز شریف کے لیے جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اس سے تو ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا ہے، یہ تاثر جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے؟
یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنی حد تک میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ مظلوم بن رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بہت کمزور ہیں، حتیٰ کہ خود عمران خان جو سب سے بڑے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اقامہ کا کمزور ہے۔ وہ کمزور اس لیے، اس کی ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، خود چیف جسٹس کو وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ جو مستقل ان فیصلوں کی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے اور میاں صاحب کھڑے ہوئے مقابلے پہ، ان کی بیگم کینسر کی مریضہ ہیں، اس کے نتیجے میں ہمدردی ان کی طرف جاری۔ اور یہ دیکھیے 1977 میں بھی ہوا تھا جب بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے تو لاہور میں کرفیو لگا ہوا تھا، ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، مگر جیسے ہی انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا وہ ٹرین کے ذریعے کراچی آئے، ان کی مقبولیت پورے پنجاب میں پھیل گئی، تو جس کے نتیجے میں ضیاء الحق کو الیکشن ملتوی کرنے پڑے۔
اچھا، مسلم لیگ نون کو سینٹ کے انتخابات میں جس طرح کامیابی ملی ہے تو چند مہینوں کے بعد عام انتخابات ہونے والے ہیں، ان میں اس کامیابی سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو؟
میرا خیال ہے یہ جو عوام کا دباؤ ہے یہ مسلم لیگ کو پنجاب میں کامیاب کرائے گا، کیونکہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے، خاص طور پہ لودرا کا ضمنی الیکشن تو بہت حیرت انگیز ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ کی قیادت کو امید ہی نہیں تھی۔ پھر ڈانگی ترین نے بہت زیادہ اہم کام کیے تھے، دوسرے مخدوم محمود جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، تو ان کے مرید تھے اور رشتے دار تھے جہانگیر ترین کے۔ تو لودرا کی جو کامیابی ہے وہ تو آگے بڑھے گی سینٹ کے الیکشن کے بعد، اور یہ سینٹ کے الیکشن تو اس لیے بھی عجیب و غریب ہے کہ ایک روز پہلے وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ نامعلوم افراد فون کر رہے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایس کو۔ اس کے باوجود یہ جو کامیابی ہے یہ تو اس سے کوئی ایسا مشکل راستہ نہیں، اگر کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے کہ مسلم لیگ پنجاب سے آسانی سے 80 سیٹیں لے سکے گی۔
اچھا ڈاکٹر توصیف احمد، جس طرح کے لوگوں کو سینٹ کے انتخابات کے لیے امیدوار کے طور پر سامنے لایا گیا ہے، جس طرح اطلاعات ہیں کہ پیسے کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے سینٹ جیسے عوام کی کارکردگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے، اس کی ساکھ کمزور ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے بلوچستان میں ہوا جہاں زہری صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی اور مسلم لیگ کے سارے اراکین اچانک آزاد ہو گئے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے کارروائی نہیں کی۔ پھر اس میں پیپلز پارٹی کا رول آیا، زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ بڑے پیمانے پہ ووٹ خرید رہے، تو مجموعی طور پہ اس کے نتیجے میں اس کی ساکھ کمزور ہوئی ہے۔ سینٹ تو برقرار رہے گی مگر جمہوری نظام پہ جب اس طرح کے یا دبے لگتے تو اس سے عوام میں ساکھ کمزور ہوتی ہے اور اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے ان سیاستدانوں کے لیے جو ووٹ خرید کے اپنے نمائندوں کو سینٹ میں بھیج رہے ہیں کہ انہیں وہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا رہے کہ وہ اس نظام کو کمزور کر رہے ہیں، جس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا اور عوام میں بددلی پھیلے گی، اور یہ جو عوام کی اور پارلیمنٹ کے درمیان گیپ ہے یہ بڑھ جائے گا۔
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد۔ سینٹ کے الیکشنز کے معیار اور سینٹ کے ماضی میں کارکردگی کے موضوع پر میری غیر سرکاری تنظیم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی پلڈٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سے بات ہوئی اور ان سے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ سینٹ کے آج ہونے والے انتخابات ایک جمہوری عمل کے لحاظ سے کیسے رہے؟
دیکھیے جب کہتے ہیں صحیح تھا تو صحیح ان لوگوں کے لیے جو پورے جمہوری عمل کے رموز کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، اور جو جمہوری عمل کی پریشرز کو سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے اس وقت صورت یہ ہے کہ ایک پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر بہت دباؤ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے ممبرز کے اوپر بہت دباؤ اس لحاظ سے ہوگا کہ وہ اپنی وفاداریاں کل کو تبدیل کریں۔ تو ایسے میں کوئی پارٹی جب لوگوں کو منتخب کرتی ہے تو اس کے نزدیک ان کی لائلٹی، ان کی ڈیپینڈیبلٹی یہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ قابلیت، ان کا کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونا، یہ ثانوی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جمہوریت اگر معمول کے مطابق چلتی رہے گی تو شاید بہتر لوگ منتخب ہونے لگیں گے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات کے لحاظ سے ہر پارٹی نے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جو ان کی پارٹی کے نقطۂ نظر سے بہترین تھے۔ علاوہ چند استثناءات کے جس کے اندر پیسے کو بہت اہم کنسیڈریشن حاصل ہوئی ہے، تو یہ بہت اچھے لوگ منتخب کچھ پارٹیاں کر سکتی تھیں، لیکن وہ ان کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اس لیے میں امپرفیکشن اس کے اندر موجود ہیں، لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ بڑا مشکل ہے۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ پیسے کا عمل دخل جو ہے وہ بھی ہوا ہے ان انتخابات میں، لیکن کوئی بھی امیدوار کروڑوں روپے خرچ کر کے سینٹ جیسے ایوان ہی کیوں آنا چاہے گا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
دیکھیے، جب کسی آدمی کو مالی طور پہ معصوم کی حاصل ہو جاتی ہے، امیر ہو جاتا ہے وہ، تو وہ اس کے کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں۔ خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ اس کی شہرت ہو، اس کی اونچے انفلوئنشل لوگوں تک، سیاسی طور پہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان تک رسائی ہو، لوگ ان کے بارے میں جانیں، اور ان کے مختلف جس موقع پہ بزنس ڈیلز ہو رہی ہوں اس کے اندر وہ جا کے کچھ اپنا اثر اور سوخ استعمال کر سکیں۔ تو یہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کروڑ ہار روپے لوگ خرچ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں، لیکن شہرت اور مؤثر ہونا اور اپنا اثر و رسوخ میں اضافہ، اپنے بزنس کو پروٹیکشن حاصل ہو جانا، یہ چند معروف وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ پیسہ خرچ کر کے ایسے ایوانوں میں آنا چاہتے ہیں۔
غیر سرکاری تنظیم پلڈٹ کے سربراہ احمد بلال۔ یہ تو تھی پاکستان میں سینٹ الیکشن کی صورتحال۔ اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا۔ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور الومینیم کی درآمد پر ڈیوٹی عائد کرنے کے مجوزہ اقدام پر سخت تنقید کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیل کی درآمد پر 25% اور الومینیم کی درآمد پر 10% ڈیوٹی لگانے کا منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے متنبہ کیا ہے کہ اس قسم کے اقدام سے امریکہ کے ساتھ دوسرے ممالک کو بھی نقصان ہوگا۔ مزید تفصیل حسین عسکری کی زبانی۔
آئی ایم ایف نے کہا کہ دوسرے ممالک بھی اپنی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے صدر ٹرمپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سخت تجارتی پابندیاں عائد کریں گے۔ امریکہ سب سے زیادہ سٹیل کینیڈا سے خریدتا ہے، جبکہ کینیڈا کا کہنا ہے کہ مجوزہ ڈیوٹی سے سرحد کے دونوں جانب نقصان ہوگا۔ بہت سے دوسرے ممالک کے ساتھ ساتھ کینیڈا نے بھی کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ آئندہ ہفتے اپنے اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی جوابی کارروائی پر غور کریں گے۔ اس سے قبل یورپی یونین کے حکام بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ نے دھاتوں پر بھاری محصول لگایا تو وہ اس کا سختی سے جواب دیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یورپ کے وزرائے تجارت امریکہ سے آنے والی 3.5 ارب ڈالر مالیت کی درآمدات پر 25% ڈیوٹی عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ عالمی تجارتی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ تجارتی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس تنازع کو صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ نے مزید ہوا دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تجارتی جنگیں اچھی ہوتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے منگل کو جب سٹیل کی درآمد پر 25% اور ایلومینیم پر 10% ڈیوٹی عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تو اس کی بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی۔ یورپی کمیشن کے سربراہ نے اس کا سخت جواب دینے کا تہیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر غیر منصفانہ اقدامات سے ان کی معیشت متاثر ہوئی تو وہ بھی چپ نہیں بیٹھے رہیں گے۔ ادھر فرانس کے وزیر معیشت نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اس کا سخت، منظم اور متحد جواب دے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر ڈیوٹی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ تجارتی جنگیں اچھی چیز ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ امریکہ تجارت میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھا رہا ہے اور اس کے لیے تجارتی جنگ جیتنا آسان ہوگا.
تفصیل آپ حسین عسکری سے سن رہے تھے. حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. بی بی سی کی ایک تحقیق کے بعد برطانیہ کی کاؤنٹی ایسکس میں پولیس نے ایک مشتبہ غیر رجسٹرڈ شدہ اسکول کے خلاف بچوں کی حفاظت کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے. جو یہودی عبادت کا یہ اسکول چلاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ اسکول فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور وہ خود ان الزامات کی تفتیش کر رہے ہیں. اس کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے. اس کے علاوہ مصر میں حکام نے ایک ماں کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے جس نے اپنی لاپتہ بیٹی کے حوالے سے بی بی سی سے بات کی تھی. مصر میں پولیس نے زبیدہ کی ماں کو دو ہفتوں سے اپنی حراست میں لے رکھا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. سربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا. دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
وقت ہوا کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان سپر لیگ میں آج کا پہلا میچ ملتان سلطان نے 9 وکٹوں سے جیت لیا ہے. عمران طاہر کی ہیٹرک کی بدولت کوئٹہ گلیڈیٹر 16ویں ہی اوور میں 102 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. 103 رنز کا ہدف ملتان سلطان نے ایک ہی وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. آج کا دوسرا میچ پشاور زلمی اور لاہور قلندر کے درمیان کھیلا جائے گا. پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی انفٹ ہونے کی وجہ سے آج کا میچ نہیں کھیلیں گے. ان کی جگہ محمد حفیظ پشاور زلمی کی قیادت کریں گے. پشاور زلمی ہی کے کھلاڑی حارث سہیل بھی پریکٹس کے دوران ہاتھ زخمی ہونے کی وجہ سے آج کے میچ کا حصہ نہیں ہے. انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ویلنگٹن میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 4 رنز سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل کر لی ہے. نیوزی لینڈ کی جانب سے کین ولیمسن نے سینچری سکور کی, جبکہ انگلینڈ کی جانب سے معین علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. ادھر ڈربن میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن دوسری اننگز میں چائے کے وقفے تک 6 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے اور جنوبی افریقہ پر 350 سے زائد رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی ہے. میکسیکن اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن نے امریکہ کے جیرڈ ڈونلسن کو 6-3, 6-4 اور 6-3 سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. دوسرے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زیواریو ارجنٹینا کے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو سے 6-4 اور 6-2 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے. فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے متفقہ طور پر کھیل میں نئی ٹیکنالوجی ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کے استعمال کی منظوری دے دی ہے. یہ فیصلہ بین الاقوامی فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے زیورخ میں اس ٹیکنالوجی کے جائزے کے بعد کیا گیا, جس کے استعمال سے گولز یا پینلٹی کارنرز جیسے متنازع فیصلوں کے جائزے میں آسانی ہوگی. ویلش اوپن سنوکر میں جان ہگنس نے رونیو سلون کو 1 کے مقابلے میں 5 فریم سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سبانا سے سن رہے تھے. دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ پڑھ رہے ہیں. کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہسپتال کے عملے میں شامل 4 افراد کو غلط مریض کے دماغ کا آپریشن کرنے کی پاداش میں معطل کر دیا گیا ہے. ان کے پاس ایک مریض لایا گیا جس کے دماغ میں خون جمنے کی وجہ سے آپریشن کرنا تھا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. تیمینہ قریشی.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی آدھی نشستوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد 52 سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ صوبہ پنجاب اور اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے۔ مغربی افریقہ میں واقع ملک برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو میں فرانسیسی سفارت خانے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں 16 افراد ہلاک جبکہ 80 زخمی ہوئے ہیں۔ مشرقی یورپ میں واقع ملک یوکرین کے دارالحکومت کیئیو میں حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد کم سے کم 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے ساتھ توانائی اور دفاعی منصوبوں کے تحت ایک اوپن انڈو پیسیفک ریجن بنانے پر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ مینجمنٹ فرم امریکہ میں بندوقیں بنانے اور بیچنے والی کمپنیوں پر گن کنٹرول قوانین کو سخت کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے سخت موقف اپناتے رہے ہیں، لیکن نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یعنی این آر اے کے ایک عہدیدار کے مطابق اب وہ اپنے موقف میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
بلیک راک نامی انویسٹمنٹ کمپنی سرمایہ کاروں کو بندوق بنانے اور بیچنے والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، اور ہتھیار بنانے والی ان کمپنیوں سے جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہتھیاروں کے محفوظ استعمال کو کیسے یقینی بناتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے سخت موقف اپناتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنے موقف سے کچھ بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار کرس کاکس نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ٹویٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ گن کنٹرول قوانین میں اصلاحات کے حوالے سے اب سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس ملاقات کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ان کی ملاقات این آر اے کے ساتھ اچھی رہی، تاہم انہوں نے گن کنٹرول کے حوالے سے اپنی پوزیشن پر کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈر کہتی ہیں کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے عہدیدار سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے دوسری ترمیم کی حمایت کی بات کی اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قانون سازوں کے ایک گروپ پر زور دیتے ہوئے کہا،
ہم بم سٹاک پر توجہ دے رہے ہیں، آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلحہ خریدنے کی عمر 21 سال تک بڑھانے کے حوالے سے مجھے ہر بار بیشتر سوالات کیے جاتے ہیں، ہم اس تناظر میں اصلاحات کر رہے ہیں۔ این آر اے کی طاقتور لابی سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں ہوں، لیکن اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔
14 فروری کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر پارک لینڈ کے ایک ہائی اسکول میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد امریکہ میں گن کنٹرول کے بارے میں مطالبہ تیزی پکڑ چکا ہے۔ اس واقعے میں ایک 19 سالہ لڑکے نے اسکول میں فائرنگ کرتے ہوئے 17 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس موقف کو دہراتے رہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی خاطر مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں سیکورٹی بہتر بناتے ہوئے نفسیاتی مسائل کی حل کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ فی الحال امریکہ میں 18 برس کا نوجوان بھی اس طرح کے خطرناک ہتھیار خرید سکتا ہے۔ واضح رہے کہ حکمران ریپبلکن پارٹی کا موقف ہے کہ اسلحہ خریدنا ہر امریکی کا بنیادی حق ہے، اور اس پر پابندی دراصل امریکی آئین کی دوسری ترمیم کی خلاف ورزی ہوگی۔
تفصیل آپ نازی گلزار سے سن رہے تھے۔ اور امریکہ سے اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا۔ بی بی سی کی ایک تحقیق کے بعد برطانیہ کے کاؤنٹی ایسکس میں پولیس نے ایک مشتبہ غیر رجسٹر شدہ اسکول کے خلاف بچوں کی حفاظت کے حوالے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جو یہودی عبادت گاہ یہ اسکول چلاتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ اسکول فی الحال بند کر دیا گیا ہے اور وہ خود ان الزامات کی تفتیش کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں 350 سے زیادہ غیر رجسٹر شدہ اسکول ہیں۔ اسکولس کے نگران ادارے آفسٹڈ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ان اسکولس کو بند کرنے کا اختیار نہیں۔ بی بی سی کی خصوصی نامہ نگار لیوسی مینگ نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ کیا صرف مذہبی تعلیم دینے والے اداروں کو اسکولز کے زمرے میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ۔
بچے اپنے اسکول کا رخ کرتے ہوئے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ اسکول باقاعدہ رجسٹر نہیں کیا گیا ہے۔ ابھی 9:05 باقی تھے کہ ایک اسکول بس اس گھر کے باہر پہنچی اور مزید بچوں کو لے کر آئی۔ یہاں کم از کم 30 بچے آئے۔ اگر کسی اسکول میں 5 سے زیادہ بچوں کو ایک ہفتے میں 18 گھنٹے سے زیادہ تعلیم دی جائے تو ایسے اسکول کو باقاعدہ رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ हमने जब इस स्कूल के दरवाजे पर दस्तक दी तो हमें बताया गया कि ये एक क्लब है। सूरी शुमाली लंदन के इलाके स्टैमफोर्ड हिल में रहती हैं। सूरी उनका असल नाम नहीं है और उनकी आवाज इस्तेमाल नहीं की जा रही है। वो कहती हैं कि कम्युनिटी के दबाव की वजह से उन्हें अपने बेटे को 13 से 16 साल के बच्चों के लिए गैर रजिस्टरशुदा स्कूल भेजना पड़ेगा। वो उसकी तालीम या उसकी तालीम की कमी के बारे में परेशान हैं।
हम बर्तानिया में रह रहे हैं। लड़के अंग्रेजी नहीं बोल सकते। इन्हें सारी जिंदगी हुकूमती इमदाद पर इन्हसार करना हो। बच्चों को अपनी मर्जी से फैसला करने का अख्तियार नहीं दिया जाता।
How did it leave you feeling? आपको कैसा लगा कि मुतालिका लोगों को मुतनब्बे करने के बाद भी ऐसे स्कूलों के बारे में कुछ नहीं किया गया?
I was really angry because I'd gone out.
मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुश्किलात के बावजूद भी मैंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा वो मेरी मदद नहीं कर सकते।
मदरसे और दीगर मजहबी तालीम देने वाले इदारे जो स्कूल के बाद पढ़ाते हैं उन्हें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, मगर इनमें से कुछ के दीगर इदारों से रवाबत के बारे में खदशात सामने आए हैं। बर्मिंघम में कादरिया ट्रस्ट के कम्युनिटी और तालीमी सेंटर में बच्चों को दिन में 3 घंटे के लिए तालीम दी जाती है। इस सेंटर के एक प्रोग्राम में जहाँ बच्चे भी मौजूद थे वहाँ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप का तराना पढ़ा जा रहा था। ग्लासगो में मजहबी मुनाफरत की वजह से कत्ल किए जाने वाले एक दुकानदार का कातिल इस अदारे के सरबराह के ख्यालात से मुतासर हुआ था। सेंटर का कहना है कि गाने वाले ने इसमें अपनी मर्जी से अशआर शामिल किए थे और उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया था। पहले हमने लंदन के साउथ एंड में एक मुबैना गैर रजिस्टरशुदा स्कूल के बारे में रिपोर्ट पेश की जिसमें एक बच्चे के साथ मारपीट की गई और एक बच्चे को बज़ाहिर थप्पड़ मारा गया। पुलिस ने यहाँ बच्चों की हिफाजत के बारे में तहकीकात शुरू कर दी हैं। यहाँ कम्युनिटी ने स्कूल की मौजूदगी से इनकार किया, मगर हमने इस स्कूल का एक इश्तेहारी किताबचा भी दरियाफ्त किया है। इस किताबचे के मुताबिक यहाँ जाती तवज्जो दी जाती है। इस स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है और कनीसा यानी यहूदी इबादतगाह इसकी तहकीकात कर रहा है। बीबीसी ने इन मामलों के लिए कानूनी हिदायत नामे की कॉपी हासिल की है जो ये समझने में मदद देती है कि अब तक ऐसे सिर्फ चंद स्कूल ही क्यों बंद किए गए हैं। ये 2014 में यहूदी मजहबी स्कूल यूशेवा के बारे में शाया किया गया था और इदारा बराए तालीम में भी इसका जिक्र किया गया था। इसके मुताबिक ऐसे इदारे जो सिर्फ मजहबी तालीम देते हैं उन्हें स्कूल के जुमरे में शामिल नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्हें बंद भी नहीं किया जा सकता है।
हम नहीं चाहते कि यहाँ पलने बढ़ने वाले बच्चे एक ही मजहब की तालीम हासिल करें और वो मजहब उनकी तर्ज जिंदगी का मुकम्मल हिस्सा हो। वो किस नौयत का काम करें, वो किस तरह के इंसान बने, वो किस तरह का पेशा इख्तियार करें, अगर ये कानूनी तौर पर जायज भी है तब भी ये मुनासिब नहीं।
इदारा बराए तालीम का कहना है कि वो किसी और तरफ से पेश की गई कानूनी राय पर तबसरा नहीं कर सकता। उनका कहना है कि अगर कोई स्कूल गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर हर सुबह हजारों बच्चे अब भी गैर रजिस्टरशुदा स्कूलों में जाते हैं।
लूसी मैनिंग की खुसूसी रिपोर्ट आप सुन रहे थे समरा फातमा से। और वक्त हुआ है शकील अख्तर के हफ्तेवार रेडियो कॉलम दूसरा पहलू का, आइए सुनते हैं।
इंडिया के 3 शुमाल मशरकी रियासतों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के असम्बली इंतखाबात के नतायज आज सामने आ गए। मेघालय में 59 सीटों के लिए इंतखाब हुए थे जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन उसे अक्सरियत नहीं मिली है। बीजेपी को महज 2 सीटें मिली हैं लेकिन वह दूसरी जमातों की मदद से रियासत में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। नागालैंड में बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातें बाज दूसरे अरकान की मदद से अपनी हुकूमत बना लेंगी, लेकिन बीजेपी की सबसे गैर मामूली जीत त्रिपुरा में हुई है। बीजेपी रियासत में 2/3 अक्सरियत से फतेहयाब हुई है। 2013 में जब बीजेपी ने यहाँ से इंतखाब लड़ा था तो उसे 2% से भी कम वोट मिले थे और उसके तकरीबन सभी 50 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थीं। इस बार उसने 42% वोट और 2/3 नशिस्तें हासिल की हैं। त्रिपुरा की जीत में हिंदू नजरियाती तंजीम आरएसएस ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आरएसएस के हजारों कारकुन गुज़िश्ता 2 बरस से रियासत के कोने कोने में राय दहिंदगान से राब्ता कायम कर रहे थे। त्रिपुरा की जीत बीजेपी की ज़बरदस्त इंतखाबी बसीरत और बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। त्रिपुरा में गुज़िश्ता 25 बरस से मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी इकतदार में थी। रियासत के वज़ीर आला मानिक सरकार को इंतहाई ईमानदार रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। कम्युनिस्ट इस बात को समझ नहीं सके कि उनके 25 बरस के इख्तदार में रियासत जमूत का शिकार है और रियासत की नई नस्ल तब्दीली और एक बेहतर निज़ाम की ख्वाह है। कम्युनिस्ट पार्टियां ये समझती रहीं कि अवाम के सामने कोई मुतबादिल नहीं है और वो उन्हीं को वोट देती रहेंगी। त्रिपुरा में कम्युनिस्टों की हार के बाद अब वो सिर्फ केरला तक महदूद हो गए हैं। इससे कबल 30 बरस तक इख्तदार में रहने के बाद वो बंगाल से भी बाहर हो गए और वहाँ उनकी वापसी के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ बीजेपी इख्तदार में आने की कोशिश कर रही है और तेज़ी से अपनी जगह बना रही है। आखिरी किला केरला में भी बीजेपी ने कम्युनिस्टों को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और बाएं बाजू की दूसरी जमातें पुराने इश्तराकी नज़रिए की सियासत करती आई हैं। उनके नज़रिए का मॉडल साबिका सोवियत यूनियन और चीन हुआ करता था। सोवियत यूनियन और चीन तो अपना नज़रिया और निज़ाम तर्क करके आगे बढ़ गए, लेकिन इंडिया के कम्युनिस्ट 1917 के रूसी इनकलाब का इंडिया में इंतज़ार करते रह गए। गुरबत, अफलास और ज़ात पात की तफरीक के बावजूद यहाँ कम्युनिस्ट इनकलाब तो नहीं आ सका, लेकिन हिंदू कौम प्रस्त बीजेपी की लहर ने ज़रूर पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इंडिया की सियासत में कम्युनिस्टों ने माजी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक वक्त था जब उनका असर बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरला तक फैला हुआ था। वो मुल्क की सियासत पर ही नहीं, माशरे की सोच और तहजीब और सकाफत पर भी असरानंदाज होते थे। आज वो सिर्फ केरला तक महदूद हैं। बाएं बाजू की जमातें बिल्कुल किसी सख्तगीर मजहबी मसलक की तरह हो चुकी हैं जो अपने ही खोल में बंद हैं। वो आवाम, ज़मीनी हकीकतों और असली तकाज़ों से कट चुकी हैं। इंडिया की सियासत में उनकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है। त्रिपुरा की शिकस्त फाश को बीजेपी की ज़बरदस्त जीत से नहीं, इंडिया में कम्युनिस्ट सियासत के खात्मे के तौर पर भी याद किया जाएगा। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
आप शकील अख्तर का रेडियो कॉलम दूसरा पहलू सुन रहे थे। ये कॉलम आप हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आकर पढ़ भी सकते हैं। आपको बताता चलूं कि हमारी वेबसाइट पर पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज भी जारी है। हमारे साथ ही अब्दुल रशीद शकूर दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग की कवरेज के सिलसिले में मौजूद हैं। वो इस वक्त बजरिया फ़ोन मेरे साथ बराह रास्त मौजूद भी हैं। शकूर, सबसे पहले लाहौर कलंदर और आज के मैचेस जो हुए उनके बारे में बताइएगा। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड,
इस वक्त देखिए आज जो अभी इस वक्त मैच हो रहा है वो पिशावर जल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान है। लाहौर ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है और लाहौर कलंदर की, जैसा कि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा लाहौर कलंदर ने किया है। अब तक 4 मैच खेले हैं, 4 हार चुकी है और आज वो अपना 5वां मैच खेल रही है। पिशावर जल्मी की जो टीम है वो उसकी कारकर्दगी बहुत निस्बतन बेहतर रही है। उसने 4 में से 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। इससे पहले आज जो मैच हुआ है वजन पर वो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान था, जो मुल्तान ने 9 विकेटों से जीता। बहुत ही एकतरफा मैच था और इस मैच की जो खास बात थी वो इमरान ताहिर, जनूबी अफ्रीकी लेग स्पिनर, उनकी हैट्रिक थी।
अच्छा, इस मैच में बैट्समैन की जो कारकर्दगी थी वो सही जो है वो नहीं थी?
बैट्समैन तो जी बिल्कुल, क्योंकि मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले कोयटा को बैटिंग की थी। कोयटा की टीम ने आज 2 तब्दीलियां की थी। केविन पीटरसन जो उनके में मरकजी जो बैट्समैन हैं वो आज मैच नहीं खेले, वो फिट नहीं थे। असद शफीक को उन्होंने ड्रॉप किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज कोयटा की टीम सिर्फ 102 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें इमरान ताहिर ने 3 विकेटें हासिल की। लगातार 3 गेंदों पर उन्होंने आउट करके बैट्समैनों को हैट्रिक की, जो इस PSL की दूसरी हैट्रिक है। तो मुल्तान ने जो है बड़ी आसानी से स्कोर कर लिया है 9 विकेटों पर, जिसमें संगाकारा की मिस सेंचुरी शामिल थी। और संगाकारा इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले हैं, इस टूर्नामेंट में अब तक वो 3 मिस सेंचुरियां बना चुके हैं।
अच्छा, लाहौर कलंदर और पेशावर जल्मी के मैच के बारे में बताइएगा।
ये अभी टॉस हुआ है, अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही एक अहम मरहला है लाहौर कलंदर के लिए। ये तो अब तक पूरे टूर्नामेंट में मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आई है और अभी तक वो पहली जीत की मुंतजर है और अगर वो मैच हारती है तो फिर यकीनन जो प्रेशर है, दबाव है, वो लाहौर कलंदर से बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मजीद कोई ऐसा मौका नहीं है कि जो कोई इस तरह की मृत मुआवजा हो जाए, कोई इस तरह का करिश्मा हो जाए कि बाकी टीमें जो है वो बुरी तरह हारने लगे और फिर लाहौर अगले मैचेस जीते। तो लाहौर के लिए अब जो है वो ऐसा मौका है कि इसको अब अपना खाता जो है वो खोलना पड़ेगा।
अच्छा शेखर, ये बताएं कि क्या वजह क्या है लाहौर कलंदर की इस मायूसकुन कारकर्दगी? क्या बॉलिंग नहीं चल रही, बैटिंग नहीं चल रही, क्या जो मजमू स्ट्रेटजी है उसमें कुछ मसला है?
ओवरऑल जो है उनका मसला है। उन्होंने जब कैप्टन हुई थी तो लाहौर कलंदर ने जो प्लेयर सेलेक्ट किए थे, जो पिक किए थे, उन्होंने सारे हिटर्स के तौर पर जो खिलाड़ी हैं जो हिटिंग करते हैं उन्होंने कोई इस तरह का बैट्समैन नहीं लिया जो कि इनिंग को जो है वो संभाल कर खेल सके। हालांकि उनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं, जैसे ब्रेंडन मैकुलम हैं उनके कप्तान, उमर अकमल हैं, फखर जमान हैं, लेकिन ये तीनों बैट्समैन जो हैं वो फखर जमान ने एक आध इनिंग अच्छी खेली है लेकिन उमर अकमल की जो मायूस कुन कारकर्दगी है वो जारी है। दूसरे पीएसएल में भी वो कोई खातिर खा स्कोर नहीं कर सके थे, यहाँ पे भी वो बहुत ही नाकाम रहे हैं। ब्रेंडन मैकुलम अभी तक पीएसएल में दूसरी पीएसएल खेल रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई मिस सेंचुरी स्कोर नहीं की, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो इनके लिए मसला बनी हुई है कि वो स्कोर नहीं कर पा रहे, कोलैप्स होती है उनकी, अच्छी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है और उसके बाद फिर पूरी टीम जो है वो कोलैप्स हो जाती है।
अच्छा, मजमूई तौर पर ओवरऑल आप वहां पर हैं, किस तरह का माहौल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या क्या नक्शा खींचेंगे?
जी गजनपुर ये दूसरा मरहला है इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि दुबई में जो पहले 8 मैचेस हुए थे उसमें तमाशाई इतने नहीं आए थे, ओपनिंग सेरेमनी में तमाशाई थे और ओपनिंग मैच में थे लेकिन उसके बाद क्राउड नहीं आ रहा था। दुबई का स्टेडियम जो है शहर से दूर है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। शारजा में जो है वो हमने देखा है कि क्राउड आया है, खासतौर पर कल जिस तरह का मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और लाहौर कलंदर का, उसमें जबरदस्त क्राउड था, ग्राउंड पूरी तरह भरा हुआ था तमाशाइयों से और उन्होंने एक एक लम्हे से इसको एंजॉय किया शायकीन ने। तो शारजा में जो है वो क्राउड है, आज निस्बतन कम है, ये इसकी वजह ये कि आज वर्किंग डे है तो आज हो सकता है कि आप ये दूसरे मैच में जो है वो लोग आ जाए।
जी, दुबई से अब रशीद शकूर, सर्बिन अभिचारी है।
हमारे नामा निगार, करिया करिया गांव गांव।
रईमियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालत हाजिर का प्रोग्राम सैरबीन, आप बीबीसी उर्दू की नशा से सुन रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अदाकारा सोनम कपूर की शादी हो रही है और फिल्म हिच की रानी मुखर्जी के दिल के इतने करीब क्यों हैं? आइए सुनते हैं हफ्तेवार बॉलीवुड राउंडअप नुसरत जहां के साथ।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रत मिलन की लायो, प्रेम रतन
जा रहा है कि असल जिंदगी में सोनम कपूर को प्रेम धन मिल चुका है और वो भी आनंद आहूजा के रूप में। अब वो इस बात का इकरार नहीं करती, ये अलग बात है। वैसे आजकल सोनम और आनंद आहूजा की शादी की खबरें काफी चर्चा में हैं। क्यों सोनम जी, क्या कहेंगी आप इन अफवाहों के बारे में?
वाह, मेरी शादी की खबर आ रही है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया के सामने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ, पर थैंक यू फॉर कीपिंग इंटरेस्ट इन माय लाइफ।
जी हाँ, दिलचस्पी तो होगी भाई, आप इतनी बड़ी शख्सियत जो हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि बात कहाँ तक पहुँची। एक नए हफ्ते की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की ताजा और दिलचस्प खबरों के साथ। मैं हूं नुसरत जहां और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंडअप।
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
सोनम कपूर की शादी कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन शादी और बेबी के बाद वापस फिल्मों का रुख करने वाली रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वो काफी एक्साइटेड लग रही हैं।
ट्रेलर अच्छी लगी कि नहीं, जो मेन मुद्दा है? हाँ वो तो बोलो भाई, तो फीडबैक तो दो। वाह, वाओ वाओ अच्छी लगी ना, इज इट नाइस?
मुझे टुरेट सिंड्रोम है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी शॉक देते।
टीचिंग में आपको जॉब मिलना मुश्किल, किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप।
आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर।
नाइस, वेरी नाइस। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताएं कि ये फिल्म आपने कब साइन की?
हिचकी वो फिल्म थी जो मेरे प्रेगनेंसी के बाद, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म करना चाहती हूँ, तब इन्होंने मुझे हिचकी ऑफर की थी।
रानी जी, फिल्म एक तरह से स्टैमरिंग के मसले पर है। कहा जाता है कि ये टॉपिक आपके दिल के भी काफी करीब है।
जब मेरी मम्मी 20 साल की उम्र में शादी होके वो मुंबई आई थी मेरे डैडी के साथ, उनका स्टैमरिंग इतना ज्यादा था कि बहुत बार वो गैदरिंग में बात नहीं करते थे। जब वो कहीं पे जाते थे तो वो मुंह नहीं खोलते थे कभी भी।
पूरा नाम वीर अरोड़ा, पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं वीरे, वीरे। मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ।
इस हफ्ते पुलकित सम्राट और कीर्ति खरबंदा की फिल्म वीरे की वेडिंग भी रिलीज हुई है। फिल्म कैसा बिजनेस करेगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कीर्ति और पुलकित ने दिल्ली में शूटिंग का भरपूर मजा लिया है।
हम लोग पिकनिक के बीच में शूट कर रहे थे, क्वाइट लिटरली हमने इतना खाया है। दिल्ली जाके खाओ नहीं तो क्या मजा आता है, जस्ट लाफिंग एट हिम। हम लोग, हम देखो जब देखो खाते ही रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं, हमें बस टिफिन खोला खाया फिर वापस गया, अच्छा शाम को क्या खाएंगे, सिर्फ वही डिस्कशन होता था। और करण के घर से खाना आता था आधे से ज्यादा टाइम।
सारे अमरतिया ने नचे नाए उदो, सारे अमरतिया ने नचे नाए। वीरे की वेडिंग, वीरे की वेडिंग, ओ वीरे की वेडिंग, वीरे की वेडिंग।
मेरे नाल तू विसल बजा,
जानते हैं कि अदाकार टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। टाइगर का असली नाम है जय हेमंत श्रॉफ। जी हाँ, फिल्म हीरोपंती से हीरो की तरह एंट्री लेने वाले खामोश और शर्मीले शर्मीले टाइगर का कहना है कि उन्हें टाइगर नाम उनके मम्मी पापा ने दिया है। क्यों भाई, इसकी कोई खास वजह थी क्या?
फनी स्टोरी है, बचपन में बहुत काटता था लोगों को मैं मतलब शैतान जानवर था बचपन में, तो तब से मुझे टाइगर बुला रहे मम्मी डैडी, और फिर स्कूल में टाइगर बुलाते थे और दोस्तों टाइगर बुलाते थे, और अभी इंडस्ट्री वाले भी टाइगर बुलाते थे मुझे।
तुझसे है दिल की साझेदारियां, तेरे बिन सांसे लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं।
टाइगर, आपको देखकर यकीन नहीं आता कि बचपन में आप इतने शरीर हुआ करते थे। जैकी दादा के नाम से मशहूर अदाकार जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने काफी कम वक्त में नाम कमाया है। वैसे कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, और जिसके साथ जैकी श्रॉफ का नाम हो तो उसके लिए क्या मुश्किल है। तो टाइगर जी, क्या एक स्टार पापा के होने का फायदा आपको भी हुआ?
बिल्कुल, एज एन एक्टर का, एज एन एक्टर्स सन, हमारे लिए थोड़ा और आसान होता है एक्चुअली टू गेट द इनिशियल ब्रेक। हालांकि एक्सपेक्टेशन प्रेशर भी डबल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मुश्किल था यहाँ तक पहुँचने में, मतलब पहली पिक्चर के बाद आई थिंक वी आर ऑन आवर ओन। पहली पिक्चर तक, वो फ्राइडे तक कि आप आपकी योर फादर सन, उसके बाद ये रोने हों।
मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो, मुझे मिलके आए जब नजदी दुलो, हाथ लग दी है हाय गर्ल, टूट लग दी है हाय गर्ल।
टाइगर की फिल्म हीरोपंती को एवरेज कामयाबी मिली थी, लेकिन साबिर खान की एक्शन फिल्म बागी बॉक्स ऑफिस पर खरी उतरी। वैसे इस फिल्म के बाद आपकी एक एक्शन हीरो की इमेज बनती नजर आ रही है। जबरदस्त डांस और डोले शोले और कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी है आप में।
बात क्या है, मैम, बचपन से मैं स्पोर्ट्स में था, और खासकर मार्शल आर्ट्स, जिमनास्टिक्स, फुटबॉल, डांस का भी बहुत शौक था और अभी भी है।
मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा।
आपके पापा के करियर की शुरुआत एक रोमांटिक हीरो के तौर पर हुई थी और आप बन रहे हैं एक्शन हीरो। बाकी टू का ट्रेलर देखकर तो यही लगता है। बहरहाल आप में और जग्गू दादा में क्या कोई सिमिलैरिटीज हैं?
हकीकत में हम बहुत अलग हैं। वो बहुत ही बिंदास आदमी है, मैं बहुत शर्माता हूँ। वो खुल के बात करते हैं, मैं डर डर के बात करता हूँ, मैं सोच समझ के बात करता हूँ। जो उनका दिल में चल रहा है वो मतलब कैसे भी ही सेज इट। तो हाँ जी, वो बहुत बिंदास आदमी है, मैं बहुत शर्माता हूँ।
कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी।
जग्गू दादा से याद आया कि जिस तरह आपका नाम टाइगर पड़ा, इस तरह क्या आपके पापा के इस नाम के पीछे भी कोई कहानी है?
हाँ, एक बार पूछा था मैंने, तो फिर मम्मी ने बताया कि यार तुम्हारा डैडी बहुत दादागिरी करते थे जब वो छोटे थे, तो इसलिए जग्गू दादा नाम बुलाया मैंने।
बागी 2 की शूटिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और बागी 3 का ऐलान हो चुका है और आपके पास करण जौहर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ साथ और भी फिल्में हैं, तो कैसा लग रहा है? क्या नर्वस है?
क्या नहीं है, मतलब मैं कितनी चीजें महसूस कर रहा हूँ एक साथ। नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ, एंग्शियस हूँ, खुश हूँ। मैं इतना ही, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ। 2 साल जिस हिसाब से हमने मेहनत की है, मतलब हद से भी ज्यादा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं हकीकत में। पर फिर भी वो है, एज ए न्यू कमर वो नेचुरल है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि डर के आगे जीत है।
माइकल और फ्लाइंग जेट की नाकामी के बाद बागी 2 ने टाइगर के करियर को ज्यादा मुतासिर नहीं किया, क्योंकि फिल्म साजों को उनकी सलाहियतों पर गालिबन कोई शक नहीं है। बात परी की, ये कोई खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली ख्वाबों की परी नहीं है, ये है अनुष्का शर्मा की हॉरर फिल्म परी, जो इस हफ्ते रिलीज हुई है।
मुझे पता नहीं क्या करोगी, कहाँ जाओगी, बस यहाँ से जाओ, जाओ।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी हमेशा की तरह फिल्म पर रोशनी डालेंगे।
परी ना तो हॉरर फिल्म है, ना मिस्ट्री है, ना सस्पेंस है, ना थ्रिलर है, मिला जुला एक जॉनर कह सकते हैं इसको। इंटरवल तक फिल्म ही नहीं शुरू होती है, यानी तरह तरह से हमें डराने की कोशिश की जाती है या कुछ नई चीज बताने की कोशिश की जाती है, इसलिए फिल्म एक हॉचपॉच रह गई है। अनुष्का की परफॉर्मेंस अच्छी कही जाएगी, उन्होंने भरपूर कोशिश की है, अनुष्का का प्रयास जो रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं परी नॉट अ फेरी टेल को 5 में से 2 दूंगा।
डर लग रहा है मुझे, तुम मुझे छोड़कर मत जाना।
वो लड़की आपकी हमदर्दी के लायक नहीं है।
क्या?
और अब चलते चलते जिक्र बॉलीवुड की पाए की उस अदाकारा का जो पिछले हफ्ते अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। श्रीदेवी की खूबसूरत यादें और बेमिसाल अदाकारी हमेशा लोगों के जहन में ताजा रहेगी।
तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के।
श्रीदेवी की यादों के साथ ही मैं आपसे रुख्सत लेती हूँ सिर्फ अगले हफ्ते तक के लिए, तो मुझे दें इजाजत और रखे अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
نشر جہاں کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آ کر بھی سن سکتے ہیں۔ سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی پیم ٹیلر۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق۔ حسن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی پیش کریں گی۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی آدھی نشستوں کی مدت مکمل ہونے کے بعد 52 سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ صوبہ پنجاب اور اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ جوہری ہتھیار ترک کرنے کی شرط نہیں مانے گا۔ شام میں سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ افرین میں ترک جنگی طیاروں سے کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مغربی افریقہ میں واقع ملک برکینا فاسو کے دارالحکومت واگاڈوگو میں فرانسیسی سفارت خانے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے گئے، جس میں 16 افراد ہلاک جبکہ 80 زخمی ہیں۔ مشرقی یورپ میں واقع ملک یوکرین کے دارالحکومت کیئیو میں حکومت مخالف مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد کم سے کم 100 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔